اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الصقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت عالانہ امام، یہ مادر حسین کی شہادت کے ایام ہیں اور یہ پانچ مجلسیں جو شہزادی کونین کی شہادت کے ایام کی مجالس ہیں، یہ جو روایت ہے یہ ایام کی، یہ 75 دن والی روایت ہے، 75 ڈیز والی روایت ہے، یعنی وفات رسول سے 75 دن میں مادر حسین کی شہادت، اور دوسری روایت آئندہ مہینے میں 3 تاریخ تک پہنچے گی جو 90 دن کی روایت ہے، 90 ڈیز کی. شہزادی کا بڑا حق ہے اسلام پر، تو ان پانچ مجالس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مادر حسین کے وہ ارشادات، وہ سینگز، وہ پیغامات جو حسین کی ماں نے ہمیں دیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اصل ٹاپک جو ہوگی وہ تربیت اولاد ہوگی کہ اولاد کی تربیت کیسی ہو. ان پانچ مجالس کا عنوان ہے تربیت اولاد، شہزادی کونین کے ارشادات کی روشنی میں. میں نے جس آئے مبارک کی تلاوت کی، یہ بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارن، اس آیت میں اللہ ڈائریکٹ علی والوں سے خطاب کر رہا ہے، جو ایڈریس ہے وہ مسلمانوں سے اللہ خطاب نہیں کر رہا، بلکہ اس آیت میں اللہ سیدھا سیدھا امام کے چاہنے والے صاحبان ایمان سے خطاب ہے. تو یہ آیت جب بھی پڑھی جائے تو یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی، کسی اور کے لیے نہیں. اللہ قرآن میں آپ سے بات کر رہا ہے، صاحبان ایمان سے، جو امام کے چاہنے والے ہیں، جن کے پاس ایمان ہے، مسلمانوں سے بات نہیں ہے، عام انسانوں سے بات نہیں کر رہا، اس میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہے ہم سے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے صاحبان ایمان، کیا کہا کہ صاحبان ایمان اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ بچاؤ اپنے آپ کو، پروٹیکٹ کرو اپنے آپ کو، اور کس کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ، فائر، آگ سے، نار سے، جہنم سے. علی والوں سے کہہ رہا ہے، کسی اور سے نہیں. یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا لو اور اپنی اولاد کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس آگ میں انسان اور پتھر دونوں جلائے جائیں گے. آپ نے غور کیا کہ اللہ انسان کو اور پتھر کو لا کر ایک جگہ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس آگ میں انسان بھی جلیں گے اور پتھر بھی جلیں گے. تو اس آیت میں ڈائریکٹ خطاب ہم سے. تو اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ اس بامبے کے پانچ مجالس میں تربیت اولاد، اولاد کی تربیت کیسی ہو، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہماری اولاد کا ذکر بھی ہے. اگر آج ہم اولاد کو، اپنے جنریشن کو، اپنے بچوں کو بچا لیں نا، تو پھر شیعہ اس وقت تک وہاں تک پہنچ سکتی ہے جب تک امام نہیں آتا. ظہور امام تک شیعہ بچ جائے گی. شیعہ کا بچانا اللہ کا کام ہے، معصومین کا کام ہے، لیکن ہمارا بھی فرض ہے، ہماری بھی ریسپانسبلٹی ہے. تو اس آیت سے ایک بات کا پتہ چل گیا کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے. صرف کوئی یہ سمجھ کے زندگی نہیں گزار سکتا کہ میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں دیندار ہوں. ہم یہ سمجھ کے اگر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم روزانہ خواجہ مسجد آتے ہیں، پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ہماری ریسپانسبلٹی، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں. اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ تمہاری اکیلی ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری صرف ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کی ذمہ داری بھی ہے، تمہارے بچوں کی ذمہ داری بھی ہے. تو اب تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے ساتھ انہیں صرف تم اپنی عبادت کو مکمل کر کے یہ مت سمجھو کہ ذمہ داری ختم ہو گئی، ریسپانسبلٹی ختم ہو گئی، بلکہ تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کی ذمہ داری تمہارے اوپر زیادہ ہے. دوستو آج انصاف سے بتاؤ، ہم کیا چاہتے ہیں اولاد کے لیے؟ کہ اچھی تعلیم دیں، اچھا ایجوکیشن دیں اور بچہ آگے بڑھے. ہر ماں باپ کی کوئی خواہش ہوتی ہے، کب سے خواہش ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوا، ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ ہم اس کا فیوچر اچھا بنائیں. ماں خود بھوکی رہتی ہے، اولاد کو کھلاتی ہے، باپ دن بھر محنت کرتا ہے، اولاد کو تربیت دیتا ہے. لیکن کیا تربیت دے رہے، کیا دے رہے ہیں؟ آج کی پہلی بندی سے میں ہیڈ لائنز دوں گا، سرخیاں دوں گا، کل سے انشاءاللہ ڈیٹیل میں جاؤں گا، وہ دعائیں بھی بتاؤں گا کہ جس دعاؤں کے ذریعے سے اولاد کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کرنا آپ کا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. دوستو 21ویں صدی میں کوئی شیعہ یہ سمجھ کر زندگی نہیں گزار سکتا کہ ہم بڑے آرام سے ہم نے عبادت کر لی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں، ہماری ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہماری اولاد دیندار نہ بنے. سب پڑھے محمد والے محمد پورے 5 دن میں ایسا مکمل میسج دوں گا، پیغام دوں گا کہ اگر بامبے میں کسی ایک نے بھی اپنے بچوں کو بچا لیا تو دوستو وہ سب سے بڑی سیونگ ہے. ہم سیونگ کیا سمجھتے ہیں؟ بینک میں لاکھوں روپیہ رہی ہے ہماری سیونگ ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا فیوچر ہے؟ لاکھوں ڈالر بینک میں ڈال کے ہم نے کہا کہ ہم نے اولاد کے لیے بہت بڑا کام کر دیا. کیا کام کیا؟ پیسے رکھنے سے کام نہیں ہوتا. صرف پیسہ اگر بینک میں ہے یا پراپرٹی خرید لی بامبے میں تو یہ مت سمجھو کہ ذمہ داری پوری ہو گئی. پراپرٹی سے، پیسے سے آپ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. پیسہ ٹھیک ہے اپنے رکھو، اگر ہے تمہاری اور تمہارے پاس تم رکھو بچوں کے لیے، لیکن صرف پیسہ رہنے سے ذمہ داری پوری قرآن سے نہیں ہوگی، بلکہ پیسے کے ساتھ دین بھی بتانا ہے، پیسے کے ساتھ اسلام بھی بتانا ہے. ورنہ فائدہ کیا ہوتا؟ ملین ڈالر بڑا ہوا ہے بینک میں، بامبے کے بینک میں آپ کا لاکھوں روپیہ ہے، بڑی بڑی پراپرٹی ہے، آپ نے بچوں کے نام پہ کر دی، آپ سمجھ رہے بچوں کا فیوچر بن گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کا بڑا اچھا فیوچر ہم نے بنا لیا، بچے اب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. دوستو یہ صرف سمجھ رہے ہیں ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ان کا فیوچر بن گیا. لیکن اگر وہ بیٹا یا بیٹی دین سے ہٹ گئی، کوئی غلط کام کر رہی ہے، خبر میں ہم کو حساب دینا ہے اولاد کا. عقل مندی کیا ہے کہ بیٹا خرچ کرے پیسہ، حساب باپ دے رہا ہے، حساب آپ کو دینا ہے. جو لاکھوں روپیہ چھوڑ کے گئے نا، اس کا حساب آپ کو دینا ہے. تو صرف پیسے سے انویسٹمنٹ نہیں ہوتا. میں انشاءاللہ بتاؤں گا کل سے، انشاءاللہ کل سے بتاؤں گا کہ انویسٹمنٹ کیا کیا چیز ہے. اور بہترین انویسٹمنٹ، آج صرف ہیڈ لائنز دے رہا ہوں، بہترین انویسٹمنٹ اولاد ہے. اولاد سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے، پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. اولاد دیندار ہے تو اتنا فائدہ پہنچتا ہے، اتنا فائدہ پہنچتا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. آج دنیا بھر میں لوگ پریشان ہیں اولاد کے لیے. مجھے پتا نہیں انڈیا میں کیا پوزیشن ہے، اللہ مومنین کو اچھا رکھے، لیکن آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں دوسری مقامات پر امریکہ میں لوگ آج 50 سال سے 30-30 سال سے، آپ جائیے وہاں پر، جس شہر میں جائیے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، جس شہر میں، میں تو زیادہ وہی رہتا ہوں، جس شہر میں آپ جائیے، آپ ہی کے ہندوستان پاکستان کے جو مومنین ہیں، پتا چلا آپ 30 ایئر سے وہاں، 30 سال سے وہاں ہیں. کوئی کہتا ہے میں 25 سال سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں 40 سال سے یہاں پہ ہوں. کیا ہے آپ کے پاس؟ تو کہا اتنا بڑا بنگلہ ہے، 6-7 گاڑیاں ہیں، انڈیا میں بڑا انویسٹمنٹ ہے، یورپ میں انویسٹ کر دیا، لاکھوں ڈالر کے بنگلے، 1-1 ملین ڈالر کا ایک بنگلہ، 2-2 ملین ڈالر کے بنگلے بعض لوگوں کے پاس وہاں پہ، اتنا پیسہ ہے. لیکن آپ یقین کریں دوستو، یقین کریں میری بات پر، ان سے بات کریں آپ. پیسہ ہر چیز نہیں ہے. ملین ڈالر کا مکان میں, بینک اکاؤنٹ میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا ہے, ہندوستان میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں, ان سے پوچھیں. وہ اندر سے پریشان ہے, کہتے ہیں مولانا 30 سال پہلے جب ہم امریکہ آئے تھے تو گرین کارڈ ہم کو ملا, ہم نے کہا کہ یہ سب سے بڑا کام ہو گیا کہ ہمیں گرین کارڈ مل گیا. وہ سمجھ لیتے جنت کا پروانہ ہے. یقین کریں کسی کے پاس گرین کارڈ آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ جنت کا پروانہ ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ گرین کارڈ مل گیا, پھر ہم کو پاسپورٹ مل گیا, وہاں اب سٹیزن بن گئے, باشندے بن گئے امریکہ کے. لیکن کہتے ہیں مولانا یہ پاسپورٹ لے کے کیا کریں ہم, ہماری اولاد بگڑ گئی, ہم کیا کریں. جہاں جس شہر میں جا کے آپ مجلس پڑھو وہاں کے ڈاکٹرز بڑے. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ سب بگڑ گئے, نہیں یہ غلط ہوگا, زیادہ بگڑے. مثال کے طور پر 70% بگڑ گئے, 30% اچھے ہیں, یعنی 70% بگڑ گئے, 30% اچھے ہیں بس. میں یہ نہیں کہتا کہ پورے, وہاں پہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن زیادہ اسلام سے ہٹ گئے. کیوں ہٹے؟ وہ ریزن کل سے آئے گا کہ کیا کیا وجہ ہے جس سے اولاد دور ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے. دوستوں ان کا جملہ سنیں, پاسپورٹ مانگا, بڑے ملک کا پاسپورٹ, پیسہ, گھر, سکون. لیکن کہتے ہیں کہ اصل جو ہمارا سکون ہے وہ ختم ہو گیا, ہماری اولادی ہمارے ہاتھ نہیں لگتی, اولادی دین پہ نہیں ہے. کیا ہو گیا آپ سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی. نیویارک میں امریکہ کا سب سے بڑا امام بارگاہ ہے, خوئی سینٹر کے نام سے, آغا خوئی ابو القاسم الخوئی مرحوم, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, ان کے نام کا ان کے زمانے میں یہ سینٹر کھلا تھا بالکل نیویارک کے مین مینہٹن کے پاس کوئنس میں, جو اور لاکھوں ملین ڈالر کی پراپرٹی ہے. وہ اتنا بڑا امام بارگاہ ہے, وہاں 4 زبانوں میں ایک وقت میں مجلس ہوتی ہے, انگریزی میں, عربی میں, انگلش میں اور فارسی میں. اتنا بڑا امام بارگاہ ہے, اردو میں, انگلش میں, عربی میں, فارسی میں مجلسیں ہوتی ہیں. مدرسہ بھی ہے, اسکول بھی ہے, مسجد بھی ہے, بہت بڑا امام بارگاہ. آپ کو حیرت ہوگی دوستو, میں آج صرف ہیڈ لائنز دے رہا ہوں, ڈیٹیل میں تفصیل میں کل سے جاؤں گا. اس خوئی سینٹر کے اطراف کئی مومنین کے گھر ہیں, کئی مومنین کے گھر. آپ سنیں گے تو عجیب لگے گا, جو مومنین کے گھر ہیں نا, جو لوگوں کے نام ہیں وہاں کیسے, جان حسین, ڈیوڈ علی, جوزف, میتھیو, اس کے ساتھ مسلمانوں کے نام لکھ لو اپنے معصومین کے ساتھ, عبد المیتھیو, سمد, ڈیوڈ, اس طرح کے نام, کئی لوگ. میں نے پوچھا بھائی یہ چکر کیا ہے, جان ڈیوڈ کیسے ہوگا یہ, کہ یہاں کے انہوں نے اپنے کو جان بنا لیا. کہا مسئلہ جان ڈیوڈ انہوں نے بنایا نہیں, ڈیٹیل جب معلوم کی گئی, تفصیل معلوم کی گئی تو پتا چلا ان کی ماں یا ماں کرسچن ہے, باپ شیعہ ہے, مسلمان ہے, یا باپ مسلمان ہے تو ماں کرسچن, یا ماں مسلمان ہے تو باپ کرسچن. مطلب شادی ہو رہی ہے, انٹرکاسٹ میرجز ہو رہی ہے. کل سے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ انٹرکاسٹ میرجز کا پرابلم کیا ہے, یا ادھر خراب ہے یا ادھر خراب, کنٹرول نہیں ہے. ماں باپ نے سٹیزن شپ لی, پاسپورٹ لے لیا, شکر کیا اللہ کا, کہا ہم کو بہت بڑا کام ہو گیا, جنت کا پروانہ مل گیا. جنت کا پروانہ امریکہ کا پاسپورٹ نہیں ہے, سمجھے, وہاں کا پروانہ پاسپورٹ نہیں ہوتا, دنیا کا کسی چیز کا پروانہ پاسپورٹ, وہاں کا جنت کا پروانہ نہیں ہے. پیسہ پروانہ پاس نہیں, وہاں کا پاسپورٹ نہیں ہے جنت کا. تو آپ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے بڑے شہروں میں بھی. آج میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں, میری مجلس کیا ہو رہی ہے, بعد میں کوئی سنے تو میں ینگسٹر یوتھ سے بات کر رہا ہوں, یوتھ نوجوانوں سے, کہ آج تم بامبے میں ہو, کل بامبے سے کہیں باہر جاؤ, کہیں کسی ملک میں جا کے تم سیٹل ہو جاؤ, تو فیوچر کیا ہے تمہارا, ضرور سیٹل ہو. میں یہ کر رہی ہے نہیں کہتا کہ وہاں جا کے آپ سیٹل نہیں ہے, ضرور سیٹل ہو, دوسرے ملک میں جائیں, اس لیے کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام جا رہے تھے تو جو امام کے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا مولا یہ جو بستی ہے یہ تمام آپ کے دشمنوں کی بستی ہے، اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ تو مولا نے دعا کی، کیا کی دعا؟ کہ پروردگار ان کو یہی آباد رکھ، ان کو یہاں سے دور مت کر۔ یہ دعا کر کے آگے چلے گئے۔ جب پہنچے کہیں اور تو لوگوں نے کہا مولا یہ جو بستی ہے نا، یہ جو لوکیلٹی ہے نا، یہ سب شیعوں کی، آپ کے چاہنے والوں کی ہے۔ تو امام نے وہاں پہ عجیب دعا کی، امام نے کہا کہ پروردگار ان کو بکھیر دے، ان کو ایک جگہ مت رکھ، ان کو بکھیر دے۔ راوی کہتا ہے مولا آپ نے ان کو عجیب دعا کی کہ یہ شیٹر ہو جائے، بگڑ جائے، اور وہ جو دشمن تھے ان کو کہا کہ ایک ہی جگہ رہے۔ امام نے کہا کہ یہ پاک اور پاکیزہ ہے، یہ جہاں جائیں گے نور کو پھیلائیں گے، وہ نجیس ہے، میں اس لیے دعا کی کہ نجاست ایک ہی جگہ رہے، سمجھے؟ دوسری طرح سے راوی نے لکھا کہ اسی لیے دعا کی کہ دشمن ایک ہی جگہ ختم ہو جائے، یہ جہاں جائیں گے دین کو پھیلائیں گے۔ تو سمجھے شیعہ، میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ نوجوانوں تم بامبے میں مت رہو، نکلو یہاں سے، دوسرے شہروں میں جاؤ، دوسرے ملکوں میں جاؤ، دوسری کنٹریز میں جاؤ، جا کر پروپوگیٹ کرو، شیعہ کو پھیلاؤ، معصومین کے اشارات کو دنیا تک پھیلاؤ، تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو۔ انشاءاللہ کل سے بتاؤں گا ڈیٹیل میں پانچ مجلسوں میں یہ کہ کیسے آپ کی ذمہ داری ہے، کیسے ہر شیعہ کی ایک ریسپانسبلٹی ہے۔ خالی ایک جگہ بامبے میں پوری زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تعلیم کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرو، نالج کو حاصل کرو، نالج کو حاصل کر کے دنیا کے مختلف شہروں میں جاؤ، جا کر حسین اور حسینیت کو پھیلاؤ، تعلیمات آل محمد کو پھیلاؤ۔ تمہاری وجہ سے شیعہ پھیلے گی، اسی لیے چھٹے امام نے کہا کہ تم اپنے ایسے کردار کو پیش کرو کہ تم کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یہ ایسا ہے جو صادق آل محمد کا صاحب۔ دوسرے ملکوں میں جانا ہے، دوسرے شہروں میں جانا ہے، شیعہ کو پھیلانا ہے۔ اس لیے کہ دوستو ایسا نہیں ہے کہ شیعہ ایک ہی جگہ، آپ یہ حساب سے بتائیے کہ شیعہ انڈیا میں آئی کیسے؟ اصل تو شیعہ مدینہ میں رہنا تھا یا عراق میں رہنا، دسویں امام کے زمانے سے معصوم عراق چلے گئے، نویں امام کے زمانے تک معصومین مدینہ میں رہے، دسویں امام کے زمانے میں مدینہ اجڑ گیا، اور ہمارے دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام گیارہویں امام کو لے کے دشمن نے بلوایا تھا متوکل کا زمانہ، اور امام سامرہ آ گئے، تو سامرے میں رہے، گیارہویں امام بھی وہیں رہے، گیارہویں امام کی شادی بھی وہیں ہوئی، امام زمانہ کی ولادت بھی وہیں سامرے میں۔ تو شیعہ یا سامرے میں رہنا تھا عراق میں یا مدینے میں، انڈیا میں کیسے آئی؟ آپ کو پتا ہے کیا کیسے پھیلی شیعہ؟ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، یہاں کے بچوں سے کہہ رہا ہوں، یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جاؤ، یورپ میں جاؤ، انڈیا کے دوسرے شہروں میں جاؤ، دوسرے ملکوں میں جاؤ۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ حکم ہے کہ آپ جب علم کو حاصل کریں گے، نالج کو حاصل کریں گے، اگر آپ ہجرت کر سکتے ہیں تو ضرور ہجرت کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بامبے چھوڑ دو، بامبے چھوڑو مت، اگر آپ یہی پہ تبلیغ کر سکتے تو یہی رہے۔ اس لیے یہ شیعہ کی ذمہ داری ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں 20,000 امام کے اسٹوڈنٹس تھے، شاگرد تھے امام کے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں وہ پہلی ہماری یونیورسٹی ہے جہاں چھٹے امام درس دیتے، میں نے خود زیارت کی ہے، جہاں امام درس دیتے تھے۔ 20,000 طلبا تھے، اسٹوڈنٹس تھے امام کے، شاگرد تھے۔ یہ کہاں گئے پورے 20,000؟ کیا پورے مدینہ میں رہے؟ نہیں، امام تعلیم دیتے تھے، درس دیتے تھے، اسٹیج تک پہنچاتے تھے، اس کو کہتے تھے تو فلاں شہر میں جا، تو فلاں مقام پہ جا، تو فلاں مقام پہ جا۔ اس طرح شیعہ پہلی اور پھر بنی امیہ اور بنی عباس کا جب ظلم پڑا تو ظلم بننے سے معصومین نے اپنے چاہنے والوں کو دنیا کے مختلف مقامات پہ بھیجا. افغانستان میں ہجرت ایک جگہ ہے آج بھی جہاں شیعہ بھرے ہوئے, ایران کا بارڈر قریب ہے. ہجرت میں جو شیعہ تھا یہ کہاں سے ہے؟ یہ سالمان کا زمانہ, موسلی سادات زیادہ ہے وہاں پر. آپ کو حیرت ہوگی, اب بات آئیے تو سنیں, سادات زیادہ سادات جو انڈیا پاکستان یہ بیلٹ میں آئے, نیچے سری لنکا اور سنگاپور تک گئے, بینکاک میں آپ کو شیعت ملے گی. یہ بینکاک تک کیسے پہنچی شیعت؟ یہ اسی زمانے کی شیعت ہے, وہاں بھی سادات ہے. تھائی زبان میں آپ دیکھیں گے شیعت کہاں تک ہے. تھائی زبان جو ہم کو کسی کو نہیں آتی, تھائی لینڈ کی جو لوکل زبان ہے اس میں وہاں کے لوکل شیعہ ہیں. لوکل اپنی زبان میں مجلس کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, لوکل اپنی زبان میں تبلیغ کرے. تھائی لینڈ میں شیعت مسلسل پھیل رہی ہے. تو یہ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہاں پہ اس کو پورا کر سکتے تو آپ بامبے میں کریں, نو پرابلم. لیکن اگر آپ یہاں نہیں کر سکتے, میں بچوں سے کہہ رہا ہوں, بچوں سے کہہ رہا ہوں, میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب تم علم کو حاصل کرو, اس لیے کہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو, اتنی نالج کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومتیں تمہاری مجبور ہو جائیں. ان دوستوں جہالت میں علی کو سمجھنے کی کوشش مت کرو. علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. جہالت سیرت علی ہے, شام ہے علم سیرت علی. سیرت علی علم ہے, نالج. کوئی جاہل نہیں رہے, شیعہ جاہل نہیں ہوتا. آج میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں صرف بچوں کو علم کی طرف, علم کی طرف راغب کرو. بچوں کو بتاؤ کہ نالج کیا ہے, اس لیے کہ جتنا علم ہوگا اتنا امام سمجھ میں آئے گا. علم ہوگا تو اسلام سمجھ میں آئے گا, علم ہوگا تو علی کی تعلیمات سمجھ میں آئیں گی, علم ہوگا نہج البلاغہ میں علی کے ارشادات سمجھ میں آئیں گے. علم نہیں ہوگا تو جہالت میں چلے جائیں گے, اور جہالت کفر ہے, جہالت اندھیرا ہے, تاریکی ہے, علم روشنی ہے. تو شیعت آج علم ہوتا تو کم نالج ہوتی تو کبھی ہماری لڑکی کسی غیر کے پاس نہیں جائے گی, ہمارا لڑکا کسی غیر سے شادی نہیں کرے گا. افسوس کیا ہے, ہمارا لڑکا غیر سے شادی کر کے اسی کے رنگ میں رنگ گیا. افسوس نہیں ہے, یہ اتنا علم بتاؤ کہ وہ اگر کسی سے غیر سے کر بھی رہا ہے تو اپنی طرف لائے, اس کی طرف کیسے رنگ اور. میں بتاؤں گا کل سے, چار دن اور انشاءاللہ, آج تو صرف ہیڈ لائنز دے رہا ہوں کہ کوشش کرو دوستو کہ یہ پورے دنیا میں جو حالت ہے سب, آپ یقین کرے خون کے آنسو ماں باپ روتے ہیں, ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں. بڑا گھر ہے, ماں ہے باپ ہے خالی, لاکھوں ڈالر پڑا ہوا ہے, کس کام کا, کس کام کا. پتہ چلا بیٹا کسی غیر مذہب کو اس نے ایکسپٹ کر لیا, عیسائی ہو گیا. اگر نہیں بھی ایکسپٹ کر رہا ہے عیسائی لڑکی سے, مثال دے رہا ہوں, نان مسلم سے کہتا ہوں, عیسائی کیوں گا, نان مسلم کہتا ہوں, شادی کرتا ہے, آپ ایمان سے بتائیے کیا وہ شادی ہوتی ہے؟ مولانا موجود ہیں, پوچھ رہے ہیں آپ, نکاح ہوتا ہے؟ غیر مذہب کی کوئی ہے, نان مسلم اگر ہے, کافر ہے, اس سے شیعہ نکاح ہوتا ہے؟ نکاح نہیں ہوتا, اس کو مسلمان کلمہ پڑھنا لازم ہے. اور جس ملک کی میں بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ وہاں پہ آج ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جا رہے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ پانچ مدرسوں میں نوجوانوں کے ذہنوں کو, بامبے کے جو نوجوان ہیں نا, ان کے ذہنوں کو اتنا تیار کروں کہ اگر وہ کل جائے وہاں پر, آئندہ سال جائے, تو اتنا تیار ہو کر جائے کہ طوفان بھی آ جائے تو اپنے اسلام کو نہ بھولے, طوفان بھی آ جائے تو ایمان کو نہ بھولے. ایک چیز یاد رکھو دوستوں, ہر چیز میں کمپرمائز کرو. پلیز میرے جملوں پہ غور کرو, میرے ورڈز پہ غور کرو, میں کیا کہہ رہا ہوں غور سے سنیں. ہر چیز میں کمپرمائز کرو, ولایت علی میں کمپرمائز نہیں کرنا, مولا علی کی محبت میں کوئی کمپرمائز نہیں, مولا علی کے شان کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں. حق فاطمہ یہ ہے, شہزادی کی شہادت کی مجلس میں حق یہ ہے کہ کبھی اگر کمپرمائز ہوتا فدک لے لیا اس لیے آئی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں خطبہ باغ فدک کا ہے؟ باغ فدک کی وجہ سے آئی؟ مقصد کیا تھا؟ بی بی وہ باغ لینے آئی تھی دربار میں؟ نو، باغ کے لیے نہیں آئی تھی. ارے جس کی کنیز روٹیوں کو بیچ کے جنت کو خرید لے وہ باغ کے لیے کیا آئیں گی؟ نہیں. سورہ دہر کیا ہے؟ قرآن کا سورہ سورہ دہر کیا ہے؟ فضا نے روٹیوں کو دے کے جنت کو خریدا ہے. روٹیوں کو بیچ کر اللہ سے مدد لی، جنت کا مالک بنی. اللہ نے جس طرح حسنین کا اور شہزادی کا اور مولا کا شکریہ ادا کرا، اسی طرح مشکورہ کہہ کر فضا کا بھی شکریہ ادا کرا. فاطمہ باغ کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا. ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ ظالم وہ ہے مظلوم ہم ہیں. سمجھے؟ تو شہزادی بھی دربار میں آئی، ظلم کے خلاف اگر آواز بلند تو آپ کیا کر رہے ہیں بامبے میں؟ ہم کمپرومائز کریں؟ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، بعد میں جو میری مجلس میں ان سے بات کرو، لڑکیوں سے اور لڑکوں سے بس کمپرومائز کبھی نہیں کرنا. تم اگر کہیں گئے دوسرے ملک میں، گئے دوسرے شہر میں، گئے اور وہاں پر مذہب کا بات آ گئی، تو مذہب پہلے ہے، بعد میں سب چیزیں. حسین کی ماں کا پیغام یہ، اولاد کی تربیت کے لیے یہ ذمہ داری ہے دوستو، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کیس تک بچوں کو لے کے مت جاؤ کہ جا کر تمہارا کنٹرول ہی نہ رہے. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بچوں پہ کنٹرول رکھو. آج کل الیکٹرانک زمانہ ہے نا، میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی پہ ہزاروں چینل ہیں. بچوں کو دیکھنے ضرور دو، لیکن ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھو. سمجھے؟ ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھو، ریموٹ بچوں کے ہاتھ میں مت دو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ریموٹ ہے وہ، اصل ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھو کہ جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے، جو نہیں دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھنا ہے. اس کی ڈیٹیلز کل سے آئیں گی انشاءاللہ کہ کیا کیا کرنا ہے. تو آپ یقین کریں اس وقت پورے اتنے بڑے ملک میں سب ہے، ہر چیز ہے ان کے پاس. نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسلام نہیں. ان ماں باپ کے دل سے پوچھو، آپ کو پتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آج ہم افسوس کر رہے ہیں مولانا، ہم ریگریٹ کر رہے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں کہ 30 سال پہلے جو ہندوستان میں تھے وہی بہتر تھا، یہاں کیوں آئے؟ وہی بہتر تھا. کاش اس وقت نہیں آتے. آپ کو میں ایک قصہ سناؤں گا، وہاں پہ عالم کیا ہے، میں شہر کا نام نہیں لیتا، غیبت ہو جائے گی. جب مجلس پڑھ کے شام میں ویکینڈ تھا، جیسے آپ یہاں پہ انڈیا میں ہوتا ہے سیٹرڈے سنڈے، پتا نہیں سیٹرڈے یا چھٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہاں پہ 2 دن چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ اور اتوار، یا اتوار کو تو ہوتی ہے، تو اتوار کا دن تھا یا ہفتے کا دن تھا. مجلس پڑھ کے میں اپنے اسی ہندوستان کے ایک شخص سے، پاکستان کے، میں شہر کا نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا مولانا ابھی دوسری مجلس کو ٹائم ہے، چلے ہمارے گھر میں چائے پی لیتے، آپ دیکھیں کہ وہاں کی ذہنیت کیسی ہوگی. اس لیے کہ دونوں کام کر رہے ہیں، کام کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، ضرور کام کریں، یہاں پہ بھی سب کام کرتے، جاب سبھی کرتے، نیسیسٹی ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت کرو، لیکن ذہنیت دیکھیں آپ. جب غیر مذہب کے لائیں گے لوگوں کو تو کیا ہوگا؟ جہاں اسلام نہیں ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ میری ٹاپک تربیت اولاد ہے نا، تو انہوں نے کہا مولانا چلیں گھر چلتے ہیں، چائے پیئیں گے، اس کے بعد ہم دوسری مجلس میں جائیں گے. میں نے کہا چلو. ہم لوگ چائے پینے کے لیے گھر گئے، جا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے، ان کی وائف آئی تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہے، آپ ذرا چائے بنا دیں ان کے لیے، اپنی وائف سے کہہ رہے چائے بنا دیں. سنیں گے ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا سنیے، آپ کے مہمان ہیں، آپ بنائیے چائے. سمجھے آپ، مہمان آپ کے، آپ کے دوست ہیں, آپ کے گیسٹ ہیں, آپ کریں, میں کیوں کروں, میں بھی جاب کر رہی ہوں, آپ بھی جاب کریں. دیکھا آپ نے ذہنیت کیا ہو گئی. اگر اپنا کوئی ہوتا تو کہتے کم از کم چائے تو پلا لیتے, کہ بامبے کی ہوتی نہیں. لیکن آپ نے کیا کہا, مذہبی نہیں ہے, اسلامی نہیں ہے, ان کا اہمیت ہی کیا ہے. بھول گئے مولانا کا, اطاعت شوہر کیا ہے, حکم شوہر کیا ہے. اسلام ہوگا تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. کل سے ڈیٹیل بتاؤں گا. اسلامی نہیں ہے, ایکول رائٹس کی بات کر رہے ہیں, برابر کے حقوق. دوستو ممبر سے کہہ رہا ہوں, ممبر سے دنیا گھومتا ہوں, دنیا بھر میں آگے بڑھتا ہوں, ہر مذہب کو جانتا ہوں تھوڑا تھوڑا. تو میں ممبر سے چار دن بامبے میں اور ہوں, ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. مجلس ٹیپ ہو رہی ہے, ایکول رائٹس کی جو آج دنیا آواز بلند کر رہی ہے, دنیا بھر میں ایک سلوگن ہے, ایک نعرہ ہے. غیر مذہب, غیر اسلامک آرگنائزیشنز جو ہیں, غیر اسلامک جو تنظیمیں ویسٹ کی, ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ اسلام میں ایکول رائٹس, عورت کے حقوق نہیں ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس میں عورت کی پوری رائٹ ہے, عورت کا پورا حق ہے. کسی مذہب میں اتنا حق نہیں ہے جتنا حق اسلام میں عورت کا. ممبر سے چار دن بامبے میں اور ہوں, ممبر سے کہہ رہا ہوں, بتاؤں گا. تو یہ مت سمجھو کہ اسلام میں عورت کا حق نہیں ہے. سب سے زیادہ کسی مذہب نے عورت کے مقام کو بلند کیا تو وہ اسلام. دوسرے مذہب میں کوئی مذہب کوئی سٹیٹس نہیں ہے عورت کا, کوئی حق نہیں ہے عورت کا. آپ کو بتاؤں, ایک جملہ کہتا ہوں, ایک بات کہتا ہوں آج, ایک بات بس. دوسرے مذہب میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے. آپ یہاں جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا جو مذہب ہے, نام نہیں لیتا میں, آپ جانتے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جس ملک میں آپ رہتے ہیں, جو ہمارے ملک کا یہاں کا جو مذہب ہے, عیسائیت, یہودیت, جو دنیا کے بڑے بڑے مذہب ہیں, ان کے سب سے بڑا مذہب اس وقت دنیا میں کون سا ہے؟ عیسائیت, کرسچینٹی, سب سے بڑا مذہب اس وقت دنیا کا زمین پہ سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے, کرسچینٹی ہے. دوسرے نمبر پہ اسلام ہے جو سب سے بڑا مذہب ہے عیسائیت کا, جس نے سب سے زیادہ اس وقت اسلام کو جو نقصان پہنچا رہا ہے, جو غلط پروپوگنڈا کر رہا ہے, جو غلط نعرے بلند کرتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ عورت کی رائٹ, عورت کا حق ہمارے مذہب میں, عیسائیت یہی کہتی ہے, ویسٹ میں یہی نعرہ ہے کہ اسلام میں, اسلامی ملک جو ہے, اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے. آپ جائیں باہر تو آپ کو حیرت ہوگی جس انداز سے وہ لوگ بات کرتے ہیں اسلام کی عورتوں کے بارے میں. میں تو کھل کے بولتا ہوں, میں ڈرنے والا نہیں. تو میں ممبر سے بامبے کھولا مسجد میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اتنا بڑا مذہب ہے عیسائیت, سب سے زیادہ اس وقت اسلام کے خلاف, عورت کے خلاف بات کر رہا ہے. اس کے مذہب میں چھوٹی بات کہتا ہوں, ایک بات سے, ان کے مذہب میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے. اصل جو عورت کا حق ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ شادی کے بعد اگر شوہر سے نہیں بنی, ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوئی, نہیں بنی عورت کی, تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کنیزی کے ساتھ زندگی گزارے کہ اب تو شادی ہو گئی, اب کچھ نہیں کر سکتے. اسلام نے طلاق رکھی, کھلا رکھا. انسانیت اور
دوسری شادی کر لیں,
یہ عزت ہے. اسلام غلامی کے خلاف ہے,
سمجھے؟ میں نے بہت بڑی بات کر دی, اسلام غلامی کے خلاف ہے. ایسا نہیں عورت بنا لو, قمیض بنا لو, جو چاہے کام کر لو. نو, شوہر سے پوچھا جائے گا. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں مردوں کے دامن کو پکڑ لوں گا, سمجھے؟ میں بتاؤں گا کل سے انشاءاللہ. یہ ایسا آسانی آسان بات نہیں ہے کہ آپ جو چاہے جس کے اوپر چاہے ظلم کریں. یہ ہمارے پاس امانت ہے. لڑکا جب لڑکی سے شادی کرتا ہے تو آنے والی لڑکی, آنے والی عورت آپ کے پاس امانت ہے. لفظ امانت, امانت سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی چیز آپ کے پاس کوئی رکھے, پیسہ رکھے, تو آپ کی اس کی امانت ہے آپ کے پاس, آپ امین ہیں. ایک چیز یاد رکھیں, لفظ امانت بہت وسیع لفظ ہے, پھیلا ہوا اس میں کئی چیز. اولاد آپ کے پاس امانت ہے, جیسا پیسہ امانت ہوتا ہے ویسی اولاد بھی امانت ہے. بیوی امانت ہے, لے کے جا کے گھر میں لا کے ظلم نہیں کر سکتے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ کریں گے تو قرآن عظیم ہے, آپ سے پوچھا جائے گا. بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے, بات آئیے تو میں بتاؤں. تو آپ یہ مت سمجھو کہ اسلام میں کیا, اسلام اس وقت سب سے بہترین مذہب. کیوں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں, میں شیعہ ہوں, اس لیے اسلام کی تعریف کرو. نہیں, آپ اسلام کو بھی پڑھے, دوسرے لوگوں کو بھی پڑھے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں جہالت سے نکل کر ان کو حاصل کر لو. چلو پڑھے محمد والے محمد. کل سے اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا, نیویارک میں جو ہو رہا ہے امریکہ میں وہ کل ڈیٹیل میں جاؤں گا. تربیت اولاد کے لیے میری ٹاپک کی تربیت اولاد ہے. تربیت اولاد کے لیے شہزادی کونین کا ایک چھوٹا سا واقعہ, اس لیے انہیں کی شہادت کیا میں نے. اب آپ کو یہ بتائیے کہ فاطمہ کو اپنی اولاد کو تربیت دینا تھا, امام کو تربیت کی ضرورت ہے؟ امام کو آپ کہیں گے امام تو پیدا امام ہوتا ہے ہمارے پاس, مولا علی پیدا ہوئے, امام پیدا ہوئے. ایسا نہیں کہ دنیا میں آ کے امامت ملی, یا امام حسن یا امام حسین یا چوتھے امام یا پانچویں امام, پورے امام جتنے امام گزرے یہ وہاں سے امامت کو لے کر ہے. پیدا جب ولادت ہوئی نا تو امام پیدا, جیسا نبی پیدا نبی ہوتا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ امام یہاں کے تربیت حاصل کرے, تعلیم حاصل کرے تو امام بنے گا. نو, یہ دوسروں کے امام ہیں, یہاں کے بنتے ہیں. ہمارا امام وہیں سے امام بن کر آتا ہے. اس کے بعد کیا ضرورت, پلیز غور سے سنیں, آج کے مجلس کا میسج ہے, پیغام ہے. اس کے بعد کیا ضرورت ہے شہزادی کونین کو؟ مشہور روایت ہے کہ روزانہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز فجر کے, پلیز غور سے سنیں, نماز فجر کے بعد رسول اللہ مسئلے بتاتے تھے. جیسا مولانا یہاں بتاتے ہیں ایک مسئلہ, اللہ ان کو سلامت رکھے, صحت کے ساتھ رکھے مولانا کو. مولانا کی عزت کرنا لازم ہے, یاد رکھے, عبادتوں کی قبولیت ہے. ایسا نہیں کہ آپ مولوی کی عزت نہ کریں. میں یہاں نہیں رہتا مامے میں, میں یہ نہیں کہا میری عزت کرو. مولانا آپ کے پاس بابرکت ہے, ان کی عزت کرنا. اس لیے کہ جب آپ کسی مولوی کی عزت کریں گے تو پھر امام آئیں گے تو امام کی عزت کریں گے. اگر مولانا ہی کی مولوی کی عزت نہیں کریں گے اپنے پیش امام کی, تو پھر آپ امام کی کیا عزت کریں گے؟ اور جب آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس کی عزت کرنا لازم ہے, اس کی غیبت کرنا حرام ہے. یوں ہی غیبت حرام ہے, پھر آپ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں ان کے پیچھے, اور باہر جا کے انہیں کے خلاف بات کرتے. کتنی افسوس کی بات نہیں ہے؟ میں بامبے کی بات نہیں کر رہا, میں تو کہاں بات کر رہا ہوں, دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. پڑھتے ہیں نماز اس کے پیچھے, باہر نکل کرتے وہ ایسے ہیں. ارے تم نے نماز کیسے پڑھی بھائی؟ اگر وہ ویسے ہیں تو پھر صداقت گئی ان کی. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ بھی تربیت ہے اولاد میں. اولاد کو بتاؤ کہ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے باہر نکل گیا, میرے مولوی تو ایسا ہے. اس لیے کہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ مولوی ہی ہوتا ہے. نہیں, بامبے میں مجھے نہیں معلوم, میں کہاں بات کر رہا ہوں. کراچی مجلس بنے گیا تھا وہاں کی بات, وہاں پہ پتا چلا یہ مولانا جو ہے نا, یہ صاحب جو ہے کہا مولانا یہ جو شخص ہے نا یہ ہمیشہ مولوی کی گردن کو پیار کرتا ہے, ہاتھ کو پیار نہیں کرتا, بوسا ہاتھ پہ دیا جاتا ہے, ماتھے پہ دیا جاتا ہے یا کاندھے پہ دیا جاتا ہے, عرب میں کاندھے پہ یا ناک پہ یا وہاں دیتے ہیں. کہتے مولانا یہ جو صاحب ہے نا یہ مولانا کے گلے کو بوسا دیتے ہیں, کاندھے کو دیتے ہیں, ناک چومتے ہیں, ماتا چومتے نہ ہاتھ چومتے. میں نے ان سے پوچھا بھائی کیوں کرتے ہو, کہا اس لیے کرتے ہیں کہ مولویوں کے گلے پر امام زمانہ کی تلوار چلے گی, سمجھے آپ, سنا آپ نے کیوں, یا امام کی تلوار چلنے والی ہے اسی لیے ہم چومتے ہیں. ممبر سے کہہ رہا ہوں, چار دن ہوں بامبے میں, کوئی مجھے پروف کرے تاریخ سے, میں نے بھی تاریخ بہت پڑھی, کوئی تاریخ سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امام زمانہ کی تلوار جن مولویوں کے گلے میں چلے گی وہ شیعہ ہیں. اسلام کے مولوی کہا, اسلام کے مولوی کہا, دوستو ایمان سے بتاؤ, خدا مجھے بابر نہ کہہ رہا ہوں, کوئی بتائے مجھے جو یہ کہتا ہے کہ وہ امام کو مانتا ہے اس کے گلے میں چلے گی. روایت میں جو ہے علماء سو ہے, علماء سو نہیں تھے, ان کی آپ عزت کر کے امیر شام کے دربار میں باندھے. یحییٰ ابن اقسم کون تھا, ہارون اور مامون اور متوکل اور حشام اور حجاج, ان کے درباروں میں جو علماء تھے وہ کون تھے, بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں جو علماء تھے وہ کون تھے, وہ علماء سو تھے. یہ علماء نے خدل حسین کا بھی فتوا دیا تھا, وہ عالم تھے نہیں, تاریخ کا مشہور واقعہ نہیں ہے, 60 ہجری 7 ہجری میں جب ابن زیاد گورنر بن کر کوفہ آیا, وہاں کا جو قاضی الخضاۃ سب سے بڑا تھا چیف جسٹس, اس کو بلوایا, بلوا کے کہا کہ یہ فتوا دے دے کہ حسین کا قتل واجب ہے, یزید حق پہ. اس نے کہا اس مولوی نے کہ میں جہنم میں جاؤں گا, نواز رسول کے قتل کا فتوا میں دوں, میں نہیں دے سکتا. ابن زیاد ان کے مزاج سے واقف تھا, کیا کیا اس نے, رات میں اشرفیوں کا ایک صندوق غلاموں کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا, یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, نوک ہوا, پوچھا کون, تو کہا ابن زیاد نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے. کہا کیا بھیجا ہے, کہا اتنا سونا تو اندر لا دو, اور ابن زیاد سے کہنا ہم کل آئیں گے صبح میں دربار میں. صبح میں دربار میں گئے اور جا کر دستخط کر دی, مال کیا کرو, وقت ہو گیا, کل بتاؤں گا. یہ جو پیسہ ہے نا دوستو اولاد کو بگاڑ دے گا, تربیت ہے اولاد میں, یہ پیسہ کتنا نقصان بھی پہنچا سکتا. تو یہ علماء ہے جو خدل حسین کا بھی فتوا دیا انہوں نے, تو کیا وہ علماء ہے, ممبر سے کہہ رہا ہوں میری پلیز بات کا جواب دے, جن علماء کے گردن کے اوپر امام زمانہ وہ کون ہے, آپ بتائیے دوستو, آپ بتائیے, جو آپ اس کو شیعہ کیسے مانیں گے, جو شخص امام زمانہ کا انکار کرے وہ شیعہ ہے, نہیں سمجھے, وہ علماء زمانے کے امام کا انکار کریں گے تو تلوار چلے گی, آپ ان کو شیعہ کر دیں. ہمارے پاس 12 ماننا, ایک کا انکار سب کا انکار ہے, سمجھے, وہ شیعہ نہیں ہے جو امام کے خلاف جائے وہ شیعہ ہے, نہیں وہ شیعہ نہیں ہوتے. جن علماء کے گردن پہ تلوار چلے گی وہ امام کے خلاف آواز بلند کریں گے, تو وہ جو امام کے خلاف آواز بلند کرے وہ شیعہ کا کیا ہو سکتا, نہیں ایسا نہیں ہے. میں کیا کروں, میں علماء کی تعریف پڑھ کے بتا سکتا ہوں آپ کو, کہ کیسی کیسی ہستیاں ہمارے پاس یعقوب کلینی سے نیچے رہبر تک کہ جن کا وجود زمین پر رحمت بن کر گزرا، جن کا وجود زمانے کے کام پر مہان کر پہنچ گیا، جنہوں نے رحمت امام کے سب سے زیادہ امام زمانہ کی نصرت کی۔ ایسا نہیں ہے، میں انشاءاللہ ان تربیت کے اولاد کے واقعات میں شیخ
کل میں ڈیٹیل میں جاؤں گا اور جا کر بچے ہر قصے کو میں نے اپنی نہیں دی. سمجھے دوستو؟ جو آپ میں نے کی پھر کہہ رہا ہوں ہیڈلائنس میں کل اس کے ڈیٹیل میں آئے آؤں گا. پھر فاطمہ کا امریکہ میں جو نوجوانوں کی حالت, یہ سب آج میں نے صرف چھیڑا ہے, اس کی تفصیل کر رہے ہیں. اولاد کی تربیت اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنی اہم ہے. اگر تربیت امپورٹنٹ نہیں ہوتی نا, اہم نہیں ہوتی نا, ضروری نہیں ہوتی نا, تو کربلا شب عاشور حسین جب زینب کے خیمے میں رہے, شہزادی زینب کے بچے ہیں اور محمد علی کے نوازے ہیں, جعفر طیار کے پوتے, ان کو تربیت کی ضرورت ہے. شہزادی زینب کی بچے امام حسین کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کے خیمے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کون محمد سامنے ہیں اور جناب زینب مولا کائنات اور جعفر طیار کی جن کے واقعات سنا رہے ہیں, بچوں کے فورن کو دور کر رہے ہیں, بچوں کو اسلام کی تربیت دے رہے ہیں, جن بتا رہے ہیں. پھر امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ تینوں کو اولٹ کے کہا اما کا اجازت کے بھائی اپنی ٹیچر میں دے سکتے. یہ ہے تربیت کتنی امپورٹنٹ. آج کل جب شہادت ہے شہزادی کی, تو کل پڑھنا کی نہیں شہادت, آج سامنے شہرا کی مصیبت فاطمہ کی نوبیلی کے جو سامنے شہرا بندر دنیا میں ہے. عزیزوں فاطمہ کی سانی بندے لیکن زینب کا کوئی سانی نہیں بنتا. زینب تو عمر مذاہب کرتے ہیں, بیوی کی نفسیات پڑھنا